استفهامیہ یا انٹروگیٹیو Maria, thank son, then son, but. یعنی جس وقت انسان پر دہر ویسے لمحہ آیا کہ جب وہ کسی قابل ذکر شے کی صورت میں موجود نہیں ہے. یہ سوال ہے خدا کا صحیح. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ حل جہاں پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب کہنے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا جواب ہاں میں آئے گا. نظر تلی ہے کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں اس کو صحیح ترجمہ دیا. نام کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ہاں ابتلا ہم نے اس کو. اور ہاں جو ہے آخر کا یہ اشارہ کر رہا ہے یہ زمین اس کی طرف جا رہی ہے, نطفہ نمشارہ کی طرف جا رہی ہے. تو نظر تلی ہے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو ابتلا ڈالا, ہم نے اس کو یعنی کس کو نطفہ نمشاج کو ابتلا میں ڈالا. اچھا فا یہاں پر پچھلے والے کا نتیجہ ہے, یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تار کے پس یا تار کے, یعنی کہ ہم نے نطفہ نمشاج کو ابتلا میں ڈالا تار کے یا پس اس کو ادا دے دیں. سمیع اور بصیرہ, سمیع اور بصیرہ, ٹھیک ہے. ان دو آیتوں پر ہم نے اب تک بات کی تھی. تو اس کے حوالے سے آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ جو ترجمہ ہے قرآن کا صحیح لفظی مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ سکے. اور اس کے ترجمے پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو عام طور سے ترجمہ اردو زبان میں کیا جاتا ہو اس میں بہت بڑا فلو ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا, تو جو اصل مقصد ہے آیت کا, جو اصل مطلب ہے وہی بہت زیادہ ہے. نطفہ امشاج ہاتھ پر نطفہ امشاج کی طرف کس کو ابتلا میں ڈالنا ہے؟ بولا ابتلا کا مطلب حالت کو بدل کے جانا. اچھا حالت میں جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے اس سے میں کنیکٹ ہو جاؤں. ایک جملہ ایسا میں نے کہا تھا کہ جس کی وضاحت ضروری مجھے محسوس ہوئی, اور وہ جملہ ہم نے یہ کہا تھا کہ عرش خدا پر بات ہو رہی تھی. تو عرش خدا کے حوالے سے میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ عرش یا تخت کا جو ذکر ہے یہ سمبولک ہے, لیکن پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں اس سے یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ عرش کوئی سمبولک چیز ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یہ عرش کوئی سمبولک چیز ہے, بلکہ عرش ایک حقیقی شے ہے, ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک علامت کا سہارا لیا گیا ہے. جب ہم سمبولک کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا, کہ ہم جب کہتے ہیں قرآن میں مختلف علامتیں استعمال کی ہیں, جیسے عرش ہے, کرسی ہے, تو یہ علامتیں استعمال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عرش اور کرسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ محض ایک سمبل ہے. یہ جیسے سمبل سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ لیٹ ایکس ایکول ٹو فلا, یہ وہ والا سمبل نہیں ہے, بلکہ اس کی ایک حقیقت عالم خارج میں عالم ملکوت کے اس سے اوپر موجود ہے. لیکن کیونکہ ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے اس کو سمجھانے کی خاطر ایک سمبل استعمال کیا گیا. جب ہم قرآن اور حدیث کی علامتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے, نہ کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی محض علامتی شاید اور جیسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک بات ذہن میں بات ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ جب عرش کی ہم بات کرتے ہیں, کرسی کی بات کرتے ہیں یا جنت, جنت کا لفظ مطلب باہر ہے اگر اس کا ترجمہ آپ کریں تو جنت بمانی باہر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم کسی گارڈن کا تصور کر لیں, بلکہ جنت کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت وہ کیا ہے, وہاں کی نعمتیں کیا ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے سمبلز کا سہارا لیا, ان علامتوں کا سہارا لیا کہ جو ہم پہچانتے ہیں, یعنی باغ یا نہر یا درا یا انگور یا نار. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں سمبولک ہیں کہ یہ حقیقت کو پہچانوانے میں ہمارے لیے مومن اور مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں. یہ باتیں کلیئرفیکیشن ضروری ہے. مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک چیز ڈرائیور نہ پیدا کر دے جائیں.
ایک سوال یہ بھی ہے, وہ عرش جو اس کا ہے وہ پانی پر ہے, یہاں پانی سے
پانی پر ہے نہیں, پانی پر تھا. اگر اس کا اس آیت کا ترجمہ کریں, وکانا عرشہ علی الماء, یعنی کہ جب اس نے چھ ایام میں زمین اور آسمان کو خلق کر کے درست کر دیا, وکانا عرشہ علی الماء, اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب ابتلاء ہوئی تھی تو اس وقت عرش خدا پانی پر تھا, یعنی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اور آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا, یعنی عرش ہوگا اور پانی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھایا تھا کہ پانی کیا چیز ہے. پانی وہ چیز ہے کہ جس سے ہر مردہ چیز زندہ ہوتی ہے, یعنی پانی جو ہے وہ مایع حیات ہے, زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے. عرش کیا چیز ہے؟ خدا کی قوت و قدرت اور سلطنت کا سمبل ہے. تو خدا کی قوت اور قدرت زندگی کی بنیاد پر حاوی ہے. عرش پانی پر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو زندگی کو پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے زندگی نمودار ہوتی ہے, عرش خدا اس پر ہے, لیکن اس کے بدلے قدرت میں وہ چیز موجود ہے جو زندگی کو پیدا کرنے کا سبب ہے. پانی سمرت ہے, یہ ایک بات تھی. دوسرا مجھے ایک اور بات محسوس ہوئی کہ شاید ہم نے بلا اور ابتلا جو ہمارے بیان کیے تھے اس میں تھوڑا سا, کیونکہ اب یہ میرا اپنا گیس ورک ہے, اب آپ لوگ سوال نہیں کر رہے تو مجھے وہی اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں شاید تھوڑی سی کچھ پریشانی رہ گئی ہے. کہ بلا کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ بلا کا مطلب ہوتا ہے, روٹ میننگ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے جانا, یہاں تک کہ وہ اپنے حلق یا اپنے کمال تک پہنچ جائے. یہ روٹ میننگ ہے بلا کے, بلا کے روٹ میننگ یہ ہے. لیکن اس کا مصداق یا اس کی اپلیکیشنز بہت ساری ہیں, ان میں سے دو اپلیکیشن یا دو مصداق ایسے ہیں کہ جو ہم عام طور سے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. ایک ہے امتحان اور آزمائش اور ایک ہے آفت و مصیبت. یعنی ہم عام طور سے بلا جس معنوں میں لیتے ہیں وہ یہ آفت و مصیبت آ گئی, یعنی بلا آ گئی. اور اگر اچھا یہ دوسرے معنی ذرا پڑھے لکھے زیادہ اپرادھ ہے, مطلب یہ عوامی معنی نہیں ہے, یہ تھوڑے سے لٹرل میننگ ہے یعنی اسکالرلی میننگ, کہ بلا بمانے امتحان و آزمائش, کہ کوئی انسان بلا میں ابتلا میں ڈال دیا گیا یعنی امتحان اور آزمائش میں ڈال دیا. لیکن یہ دونوں معنی جو ہیں یہ بطور مثال ہیں کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے اس وقت بھی انسان کی حالت متوجہ ہو جاتی ہے, اور جب انسان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اس وقت بھی اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں چاہے امتحان ہو چاہے آفت و مصیبت ہو انسان کو پہلے جیسی حالت میں باقی نہیں رہنے دیتی. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن لامحالہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے چاہے امتحان اور آزمائش کا لفظ آپ استعمال کریں چاہے آفت اور مصیبت کا لفظ استعمال کریں اس میں وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بلا کے اصل معنوں میں, یعنی چیز کی حالت کا بدلنا. اور ابتدا میں ڈالے جانے کا مطلب کیا ہے کہ حالت کیوں بدلی جاتی ہے ڈیلیبریٹلی, تاکہ وہ شے اپنے کمال تک پہنچ جائے. یہ معنی اب واضح کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے مثال کے طور پر کئی آیات کے سامنے رکھی پھر لینا بلوکوں یا لینا بلوکوں, تو اس کے معنی آگے چل کے تقریباً نہیں ہے کہ خدا کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان میں ڈالے, لیکن لفظ امتحان بتاتے خود ہی تھوڑا سا کنفیوزنگ لگ رہا ہے کہ ہم کہیں گے خدا امتحان میں ڈالے تو اب کیا خدا کوئی پرچہ پیش کرے گا ہمارے نام میں, خدا کسی ایگزامینیشن ہال میں لے جا کے بٹھائے گا, خدا کسی کو بھیجے گا کہ ہمیں ہم سے کچھ پوچھے, کیا مطلب امتحان میں ڈالے؟ تو اگر آپ کے پاس بلا کے روپ میننگ سامنے ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لیم لوکوم کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے کہ ہماری حالت بدلتی رہے گی, یعنی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ انسان ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں پائے گا, ایک حالت سکون نہیں رہ پائے گا. اور ان بدلتی ہوئی حالتوں میں ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں یا ریسپونڈ کرتے ہیں اس پر منحصر ہوگا ہمارا ہمیشہ کا معیار اور ہمارا تعین اور ہمیں کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے. تو اگر بالکل روٹ میننگ آپ کے سامنے ہے اصل معنی موجود ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے, ورنہ آپ کیا ہے بلا میں ڈال دیا. خدا نے حضرت ابراہیم کو امتحان میں ڈال دیا. اب امتحان سے کیا مطلب کہ لفظ امتحان بتا رہے کو بات نہیں ہے کہ امتحان سے آپ کیا مراد دینا چاہتے ہیں. عام طور سے امتحان سے مراد ہماری کچھ اور ہوتی ہے, طالب علم کے لیے امتحان کچھ اور ہوتا ہے, الگ الگ بتا رہے ہیں. لیکن بلا کے اصلی معنی اگر آپ کے پیش نظر رہیں گے کہ حالت کا بدلتے رہنا, اور جب خدا بلا میں ڈالتا ہے تو کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ وہ شے اپنے کمال تک پہنچ جائے یا خود پاک ہو جائے. میں نے آپ کو تین مثالیں دی تھیں ابتدا کی. ایک مثال کیا تھی کہ حالت کے بدلنے کی وجہ سے اندر موجود جو لوگ یا کریم ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دوسری مثال آپ کو یہ دی تھی کہ بلا میں ڈالنے کی وجہ سے جو میل کچھ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور تیسری مثال آپ کو یہ دی تھی کہ بلا میں ڈالے جانے کی وجہ سے کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے. تو خدا جب ابتدا میں یا بلا اور آزمائش میں کسی بھی انسان کو ڈالتا ہے ان وجوہات کی وجہ سے, تاکہ انسان اپنے کمال تک پہنچ جائے, یعنی یا اس کے اندر جو خامیاں اور خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں, یا اس کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں وہ مضبوط ہو کر پختہ ہو کے سامنے آ جائیں, یا انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ مکمل کامل ہو جائے نکل جائے. خدا کا مقصد انسان کو بلا میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, آج بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے سورہ زہر کی ابتدائی تین آیتوں کو کنیکٹ کیا تھا سورہ مومنون کی آیات نمبر 12 13 اور 14 سے, جہاں سے ہمیں یہ بات ان دو چیزوں کی سورہ زہر کی آیات میں موجود دو باتوں کی وضاحت سورہ مومنون سے ہو رہی ہے. پہلی یہ کہ نطفہ موسٹ اوریجنل پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ نطفہ خود مٹی سے آغاز کیا گیا ہے. یہ چیز ہمیں کام سمجھ میں آ رہی ہے سورہ مومنون سے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ. اس کا مطلب ہے کہ جیسے سورہ زہر میں جب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ, تو یہاں ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ نطفہ اوریجنل موسٹ بیسک مٹیریل ہے جس سے انسان کی خلقت ہو رہی ہے. لیکن سورہ مومنون کی آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ نطفہ خود کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ مٹی کے خلاصے سے. سورہ مومنون آیات 12 سے 14. یہ ایک مالی بازار ہمیں سمجھ میں. دوسرا یہ کہ نطفتن امشاجن نبتلی ہے کہ ہم نے مخلوط نطفے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا. ابتلا کا مطلب حالتوں کا تبدیل کرنا. تو وہ کون کون سی حالتیں ہیں جن میں نطفہ تبدیل ہوا؟ وہ کیا ہے؟ خلقنا نطفہ عرا پتن, نطفہ عرقا بنا, فخلقنا عرا پتن موقع پتن, عرقا موقع بن گیا, فخلقنا موقع پتن عظاما, موضوع عظام ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا, فقسمنا العظام لحما, ان ہڈیوں کا گوشت پہنا دیا ہم نے, گوشت کا لباس اسے چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر اس کو انشاء کیا ایک دوسری خلقت میں. فتبارك الله احسن الخالقين, اور یہاں پہنچ کر جو ہمارا انسان کو خلقت کے مرحلے سے گزارنے کی جتنی سٹیجز تھیں وہ سب مکمل ہوئی. جی میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو اب ہمیں جس لفظ کو تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے وہ لفظ انشاء ہے. اس کے کام ہے
نشا ہے. شین ہے, شین کی تیسرا نقطہ ذرا ہلکا ہے. ادھر اور یہ مشجع ہے, اس کا بھی تیسرا نقطہ وہ شین کا وہ کر دیجیے گا. بس شکریہ. جی ہم ہی رکھو.
میں لفظوں میں پڑھ دوں. پہلا ہے بدا, بے, دال اور الف. دوسرا ہے بدا, بے, دال اور الف. تیسرا ہے نشا, نون, شین اور حمزہ. اور چوتھا ہے مشا جا, میم, شین اور جیم. یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ خدا کے حوالے سے استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں. یبدی و یعید تو بدا کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا کرنا، شروع کرنا. یعنی یہ خلقت کا سلسلہ خدا نے اس کی ابتدا کی، اس کو شروع کیا. وہ بدی ہے، بدا نہیں، وہ الگ ہے، وہ عین ہے، دوسرا والا ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کیا بغیر کسی ثابت نمونے کے اور مثال کے، تو بدیع ہے، بدا نہیں ہے. وہ یبدی کو یعید
بدا ہے، اس سے
بدا سے بدیع، جی بدیع السماوات والارض. اور تیسرا ہے نشاہ، اس کو میں نے کوشش تو کی ہے کہ اس کا میں مطلب لکھ سکوں، لیکن اصل مطلب میں تھوڑی وضاحت چاہیے اس کی. اور وہ ينشئ النشأة الآخرة، یا جیسے یہ ثم انشأنا خلقا آخر. اور یہ مشجع جس سے امشاج بنا ہے، مشجع سے امشاج بنا ہے. مشجع کا مطلب کیا ہے؟ کہ اجزاء کو باہم ملا دینا یا خلط مند کر دینا، مکسچر بنا دینا، مختلف چیزوں کو لے کر ان کو مکس کر دینا، یہ ہے مشجع. جو امشاج ہے، نطفہ امشاج، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مشجع. اور سورہ مومنون کی آیت انشأنا ہو، یہ انشأنا ہو کہاں سے نکلا ہے؟ نشاء سے. باقی دو اس سے ریلیٹڈ تھے، میں نے سوچا وہ بھی لکھ دوں. کہ بدا یعنی اللہ نے خلقت کی ابتدا اور شروعات کی، بدا کہ اس نے خلقت کو بے مثل بنایا، کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ یا مثال نہیں تھی جس کو دیکھ کر اس نے مخلوقات کو بنایا، بلکہ اس کی ایجاد بے مثل ہے. اور میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتایا تھا کہ باری کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے، ڈیزائنر جو ہوتا ہے، ڈیزائنر صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے جو بغیر کسی پیشہ ہو گئے، بغیر کسی مثال کے ایک چیز بناتا ہے. اصل ڈیزائنر اسی کو کہتے ہیں، انہیں جو مختلف جگہوں سے مستعار لے کر کوئی چیز بناتا ہے وہ ڈیزائنر نہیں ہوتا. سر ڈیزائن کی جو بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، اوریجنل، بالکل اوریجنل پیس جو کریٹ کرتا ہے وہ حقیقتاً باری بھی اسی معنی میں آتا ہے، یعنی خدا ڈیزائنر ہے. ڈیزائن جو ہے وہ خدا کا ہے. اچھا نشاہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کو آپ پروان چڑھائیں یہاں تک کہ وہ بالکل اپنے کمال پہ پہنچ جائے. مثال آپ کو ایک پھول ہے، ایک کلی نکلی، جب پھول کے اندر ایک کلی چٹکی اور اس کے بعد وہ کلی گرو کرنا شروع کیا اس نے، یہاں تک کہ وہ جیسے ہی پھول بنے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انشاء اس کا ہو گیا. یعنی پھول بننے کے بعد بھی وہ زندگی بسر کرتی ہے، اس کا ایک وقفہ حیات ہے، لیکن بعد میں جو وقفہ چل رہا ہے اس کا تعلق نشاہ سے نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی گلی کو پروان چڑھانا یہاں تک کہ وہ کامل پھول بن جائے، یہ نشاہ ہے. یعنی اس نطفے کو ترقی دینا یہاں تک کہ وہ ایک کامل انسان بن جائے، یہ نشاہ ہے. انشاء ایسی سے نکلا وہ مشیت کے برابر پہ جاتے
ہیں.
شاہ وہ الگ ہے، شاہ شاہ مشیت اس
سے.
اس جگہ پر ایک یہ مطلب آ جاؤ گے نشاہ کا، یعنی کہ خدا نے اور اسی وجہ سے عربی زبان میں وہ لڑکا یا لڑکی جو بالکل ابھی ابھی جوان ہو اسے کہتے ہیں ناشے, بالکل نوخیز جوان اسے کہتے ہیں ناشے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں پہنچ رہا ہوگا کہ نشا یہ جو انشا والی اسٹیج ہے یہ کب مکمل ہو جاتی ہے؟ جب وجود بالکل اس جگہ پہ پہنچ جائے جیسا اس کو ہونا چاہیے. تو یعنی ہم نے انشا نہ ہو اس کو انشا دیا ایک اور فطرت میں, اس کو پروان چڑھایا یہاں تک کہ وہ ایک کامل انسان بن گیا. اب یہ یہاں پر گفتگو اتنی آسان نہیں ہے. پہلا اس میں جو ایک دشواری آ رہی ہے ہمارے پاس یا سوچنے پر جو چیز مجبور کر رہی ہے وہ یہ کہ ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں خدا کوئی روح پھونک دیتا ہے جس کی وجہ سے مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے. میں یہ بات الگ کروں مطلب یہ ہے یہ نظریہ ہے یا نہیں ہے یا یہ میرا خیال ہے؟
کامل ہونے کی بات نہیں,
نہیں کسی ہم بھی تو ابھی انسان کی پیدائش سے پہلے کی بات کر رہے ہیں
ہمیں کسی اسٹیج پر.
ہاں یعنی یہی بات ہے
جی کسی اسٹیج
پر ہم ابھی اسٹیجز کا ذکر تو یہاں پہ آتے ہیں
جی.
پانچ حالت ہیں لطفہ آیافہ مزواس اظام لہن باڈی مکمل ہو گئی ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد. اب جب باڈی مکمل ہو گئی تو انسان زندہ کیوں کر ہوا کہ اس میں خدا نے کوئی روح پھونک دی اور پہلے وہ جس میں مردا تھا اور زندہ ہو گئی. یہی میں آپ سے ایسا کر رہا ہوں نا کہ اب آپ اس کو تھوڑا سا اس کو ڈسکشن سے سمجھتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ جب یہ اور تھوڑا سا پیچھے آ جائے جس شہر کو آپ نطفہ لے رہے ہیں اسے آپ جاندار اشیاء میں شامل کریں گے یا بے جان میں؟ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے
زندگی کا پوٹینشیل ہے
لیکن وہی چیز جب آپ کے سامنے تو آپ کو زندہ کا ملتی ہے مطلب وہی چیز وہی مادہ زندہ تو نہیں ہوتا.
بیچ کی مثال ہے, بیچ کی مثال ہے تو بیچ خود جو ہے اس میں زندگی کا پوٹینشیل ہے. رائٹ,
جب آپ اس کو ایک مخصوص ماحول میں رکھتے ہیں تو زندگی کے آثار اس میں نمودار ہونا شروع کرتے ہیں ورنہ کچھ بھی زندہ نہیں.
جیسے لائیو ہے اس کے
نہیں, یعنی کہ اس کو اگر آپ یوں بات کہیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آئٹم سے مل کے بنی ہے لیکن اسی ایٹم سے بننے والے پتھر کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بے جان ہے, پانی کو آپ کہتے ہیں بے جان ہے لیکن حیوان اور انسان کو آپ کہتے ہیں جاندار ہے. اگر آپ اس کے بھی بالکل اینڈ میں چلے جائیں تو جس مٹیریل سے وہ پتھر بنا ہے اسی مٹیریل سے ہم بھی بنے, اس سے ملتے جلتی کی وہی ایلیمنٹس ہیں وہی ایٹمس ہیں. تو یہ جاندار اور بے جان میں کیسے فرق ہوگا؟ یعنی یہاں مسئلہ کے مشکل ہو رہا ہے اور اس پرابلم کو ہم کیوں کر سالو کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود انسانی یعنی جیسے جسم ہے اب ہم اس کو پیدائش کے جسم پہ چھوڑ دیے, ایک انسان کا انتقال ہو گیا اس کے جسم کو ہم زندہ مانتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں؟ اگر اچھے کہ وہ بھی وہی اس میں بھی وہی سارے فیلز ہیں سب کچھ ہے, آپ اس کو زندہ سے مردہ کی فہرست میں کیوں لے جا رہے ہیں؟
میں نے ایک بار کچھ حق پاس کی اب یہ بھی مدت ہے اس تک تو
نہیں نہیں مطلب جسم جب آپ کہتے ہیں شخص کا انتقال ہو گیا آپ اس کو زندوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مردوں کی فہرست میں؟ تو اسی طریقے سے جب انسان میں مثال کے طور پر یا بچے میں حرکت نہیں پیدا ہوتی جنہیں وہ مختلف مراحل سے گزر رہا ہے نطفہ مضوا ہڈی گوشت جسم جب بن جاتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ تقریباً چار مہینے دس دن کے بعد اس کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے, اور دل کی پہلی دھڑکن کے ساتھ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ زندہ وجود ہے. میں اس کو پھر سے بھی ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر وہ بچہ ثابت ہو جائے جس کا دل دھڑک رہا ہے تو آپ میت اس کو سمجھیں گے, لیکن ہم اس سے پہلے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ کر رہا ہے کہ ایٹ اے سرٹن اسٹیج کچھ ہوتا ہے کہ جس کے بعد یہ انسان کسی ان مردوں سے زندوں کی پہلے میں آ جاتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ ہم ہمارے جیسا انسان اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ زندوں سے نکل کر مردوں کی پہلے میں چلا جاتا ہے. ایسی بات ہے, تو اس چیز کو ہم اپنی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس وقت انسان میں روح ڈال دی گئی جب وہ پیدائش کے وقت مردہ سے زندہ ہو گیا, اور وقت انتقال انسان سے روح نکل گئی تب وہ زندوں سے مردوں میں چلا گیا. یعنی روح کا ڈالا جانا اور روح کا جسم سے رخصت ہو جانا, یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کی بنیادی علامت و نشانی ہے. اب بتائیے کس بات سے آپ خراب ہے, یہ بات صحیح ہے یا یہ خراب ہے؟
اگر وہ چند گھنٹے کا بھی ہوگا اگر موشن کیا جائے یا تو اس کو کرائی نہیں آ جائے گا.
وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جیسے ہی اس میں حرکت آ گئی آپ اس کو انسان مانتے ہیں, شریعت اس کو ایک انسان تکلیف کرتی ہے, اس سے پہلے نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ حکم نہیں آتا اس پہ. یہ بات شاید میں نے صحیح نہیں کہی کہ انسان تکلیف نہیں کرتی, وہ حکم نہیں آتا, حکم بدل جاتا ہے. تو جی
دو سوال کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کہ کیا جو پہلے میں جو دکھائی جس آئی کے عمر میں یہ پروسیس آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا پیسے انسان کو ملنا یا کسی بیچ سے کسی درخت کا نکلنا ایک بار. دوسری بات نہیں کہ روح کی ایسی شاید ہے جو اس میں ڈالی جاتی ہے.
اصل سوال مجھے یہیں پر آنا ہے, مجھے اسی جگہ پر نہیں آنا, یعنی یہ تو ہم آگے آ جائیں گے اس پر. لیکن آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے اور خدا رند کریم نے اس کی مثال دی ہے بتا رہا کہ زمین سے ہم زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں. تو زمین کا مردہ سے زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زمین ابھی فصل نہیں اگا رہی ہے اگرچہ کہ بیج اس کے اندر موجود ہے. یعنی اگر آپ زمین کے مردہ زمین کو زندہ کرنے سے بڑا یہ لیں کہ زمین کسی مسٹیریس وے میں فصل اگاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا, بغیر بیج کے فصل نہیں اگاتی. لیکن زمین مردہ ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی اس پر پانی نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہے جو بیج کو درخت بناتے ہیں, بیج پڑا ہوا ہے, یہ زمین مردہ ہے. لیکن جب اس پر آسمان سے پانی برسا تو اس پانی نے بیج کو اگا دیا, زمین زندہ ہوئی. اس لیے لفظ استعمال ہوا جو پرجل پڑی ہمیں نکلوائی ہے کہ ہم نے ہڑی کو میت میں سے نکالا, یعنی وہ زمین جو بھی میت تھی اس میں سے زندگی عمدہ ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے. اور اسی چیز کو کہا کہ وہ جوائنا میرا ماں نے کل لشین ہڑی کہ ہم نے پانی کو ہر شے کے لیے مانے حیات قرار دیا. پانی سے زندگی خلق نہیں ہوتی, خلق نہیں ہوتی, خلق کے معنی میں بتایا, بلکہ پانی سے زندگی نمودار ہوتی. اچھا تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ انسان کے پیدائش کے وقت ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے, اور اس زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کا جسم کامل شکل میں موجود ہوتا ہے, لیکن آپ اسے ایک وقت مردہ اور زندہ ایک ہی جسم کو بول رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے جو اسے فاعل مختار بنا دیتی ہے اور کچھ اس میں سے نکل جاتا ہے کہ جب آپ اس سے اس کے اختیار کو سلب ہوتے ہوئے پاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مردہ ہو گیا. لیکن یہ آیت جو ہے یہ ایک عجیب چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ ہمارا جو یہ کنسپٹ ہے کہ کچھ باہر سے آتا ہے انسان میں, جب آپ کہتے ہیں نا روح پھونکی گئی, تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز باہر سے ڈال دی گئی انسان میں. اور جب آپ نے کہا کہ روح نکل گئی تو یعنی انسان میں سے کچھ کا ہو گیا. یہ آیت آپ سے یہ کہہ رہی ہے تم انشک نہ ہو. انشک نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ نشہ یعنی ہم نے اس کو گرو کرایا, پروان چڑھایا. انشک نہ ہو اسی کو پروان چڑھایا, نہ کہ اس میں کوئی نئی چیز آئی. اس بات کا بہت کرنا ہے. نشہ کا مطلب کیا ہے؟ نشہ کا کہ آپ ایک چیز کو پروان چڑھائیں یہاں تک کہ وہ کامل ہو جائے. جیسے کلی کو آپ پروان چڑھائیں یہاں تک کہ وہ پھول بن جائے. تو جب کلی پھول بن رہی ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری گروتھ اس میں خود ہو رہی ہوتی ہے, باہر سے کوئی چیز آتی ہے اس کے اندر؟ خود گرو کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کہیں کہ یہ کلی ایک چیز ہے, پھول ایک اور چیز ہے. آپ نے اسی طریقے سے تتلی کو بنتے دیکھا ہے, جو اس کا لاوا جو لاروا ہوتا ہے, کیٹل پلر جو کراتا ہے, تو وہ کیڑا خود تتلی بن جاتا ہے, نہ کہ اس میں باہر سے کوئی چیز آتی ہے جو ایک کیڑے کو اس حسین مخلوق میں کنورٹ کرتا ہے. تو یہ جو چیز ایک سلسلہ چل رہا ہے, نطفہ, علاقہ, مضغہ, عظام, لحم, اس کو خود ہم نے اس انداز سے گرو کرایا کہ یہ ایک انسان بن گئی, نہ کہ اس میں باہر سے کوئی چیز آئی. یہ بات یہاں پہ واضح ہو رہی ہے؟ اب میں یہاں پہ رہتی جگہ کے لیے ایک بڑا تھوڑا سا دشوار.
اس میں ایک مشکل یہ آتی ہے کہ روح کوئی مجرد چیز تو ہے نہیں اس طریقے سے کہ ہم ٹینجیبل یا نظر آنے والی, جس کو ہم کوئی ایکسٹرنل چیز سمجھے. ابھی بات ہو رہی ہے ایکسٹرنل کا یا اس کے اندر کوئی چیز خود ہی پیدا ہو جائے, یہی بحث اسی بات پر ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو آپ نے جو کانسیپٹ بتایا ہے یہ تو ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک عام انسان یا ایک عوامی کانسیپٹ ہو گیا کہ باہر سے کوئی چیز, یہ ضروری نہیں ہے.
نہیں, یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیے یہ جملہ جو ہے تقریباً ہر جگہ استعمال ہوتا ہے کہ انسان میں روح پھونکی گئی یا انسان سے روح نکل گئی. اسی لیے میں نے انتقال کی مثال دی کہ انتقال کے وقت بھی ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ خود اس جسم میں یا اس وجود انسانی میں ایک ایسی تبدیلی آ گئی کہ یہ فاعل مختار سے ایک کچھ نہ کر سکنے والی مخلوق میں تبدیل ہو گیا, بلکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکل گیا, کہ پہلے کوئی چیز اس کے اندر تھی جو اس کو متحرک رکھے ہوئے تھی, جس کی وجہ سے دیکھ سن سمجھ رہا تھا, اب یہ کچھ نہیں کر سکتا, یعنی اس میں سے کچھ نکل گیا. اور ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارا نفس نکل گیا, روح نکل گئی, ہم یہاں سے آگے ایسے چلے گئے. اسی نظریے کو ہم پیدائش کے وقت بھی اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا جسم بن رہا ہوتا ہے اس وقت اس میں حرکت نہیں ہوتی, لیکن ایک سرٹن اسٹیج پر آنے کے بعد جب جسم مکمل ہوتا ہے تو اس وجود میں حرکت بھی پیدا ہو جاتی ہے.
لیکن جب جسم مکمل ہوتا ہے اس کے بعد وجود میں حرکت پیدا ہوتی ہے, جب بیچ جسم کے
جو اس کی بچے کی اختیاری حرکت ہے اس کے بعد ہوتی ہے, جب دن دھڑکنا شروع ہوتا ہے
تو اس وقت جسم کامل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ چار مہینے دس دن بعد جسم کامل ہو چکا ہوتا ہے,
جسم بن چکا ہوتا ہے.
ایسا
بھی ہوتا ہے اور ہم تم کو دے کر دیں گے کہ یہ تو ایک سر سے دوسرے سر پہ تبدیل ہو رہا ہے, مطلب یہ نا حیات تو تھی اور وہ تم نے ایک ٹریک رکھا گیا اس کا.
نہیں, وہ تو ایک چیز ہے,
دیکھیں وہاں تو ہم تقریباً کہہ چکے ہیں کہ لم یکن شیئاً مذکورا, کی یہ بات آ رہی ہے کہ انسان کچھ تھا اگرچہ کہ قابل ذکر شے نہیں تھا, وہ واپس آئی کہ جب ہم تم کو منتقل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو اس وقت یہ کہ کچھ نہ کچھ تو تھا لیکن قابل ذکر شاید نہیں تھا کہ جیسے ہم اس بات کو بھی مان رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ اگر ہم نطفے کو ایک جاندار چیز بھی تصور کریں تو وہ قابل ذکر تو نہیں انسانی ہمارے سے یعنی ایون نطفے کے مرحلے پر بھی انسانی اعتبار سے تو قابل ذکر شاید نہیں تو وہ چیز تو اپنی جگہ پر ہے کہ ایک لائف فارم ہے لیکن انسان نہیں ہے اس طرح نہ جائے ابھی ہمیں بہت ہی بہت زمین بڑھا گیا
اسی میں تو آتا ہے کہ ہم جو روح
زمین بڑھا گیا پہلے ایک ایک چیز کو ہم بہت بہتر سے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا ورنہ پھر بجلا ہو جائے گی یہ جو نقطہ ہے تما انشت نہ ہو یعنی جس جسم کو ہم نے درست کیا اسی کو ہی ایک دوسری خلقت میں پروان چڑھایا اسی کو یعنی اس میں کہیں سے بھی یہ تصور نہیں آ رہا کہ وجود انسانی میں باہر سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے انش نہ ہو خلقن آفر ایک دوسری خلقت میں دوسری خلقت کیا کہ جیسے ہم نے کلی کو پھول بنا دیا جیسے ہم نے اس کیڑے کو تتلی بنا دیا یہ دوسری خلقت ہے یعنی اگر آپ کیڑے کو دیکھیں اور آپ تتلی کو دیکھیں تو دونوں میں قطعاً کوئی مماثلت آپ کو نظر نہیں آئے گی دونوں کے صفات میں بالکل کوئی ایک جیسی چیز آپ کو نہیں ملے گی بلکہ تتلی اڑ سکتی ہے کیڑا صرف حرکت کر سکتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کلی کو دیکھیں اور پھول کو دیکھیں تو بھی یہ دو الگ چیزیں نظر آئیں گے تو پھل پن آفر ایک اس کو پروان چڑھایا کس کو پروان چڑھایا اسی جسم کو پروان چڑھایا کہ وہ ایک اور چیز بن گیا کچھ اور چیز بن گیا یعنی ابھی تو اس کو کیا دیکھ رہے تھے صرف اور صرف جسمانی حالتوں میں تبدیلیوں کو دیکھ رہے تھے جسم کو الگتے بدلتے دیکھ رہے تھے لیکن جب اس کی جسمانی شکل مکمل ہو گئی تو ہم نے اس کو پروان چڑھا کر ایک اور چیز میں بدل دیا یہ بات یہاں تک بات ہو رہی
جی
جو چیز
تبدیل ہو رہی تھی اصل میں وہ نطفہ تھا لیکن نطفہ بدل کے علاقہ بن گیا پھر وہ چیز بدل کے موضوع بن گئی وہی چیز ہاں یعنی وہی چیز نہیں پہلے بہت وہی چیز کہیں سے بھی کوئی نئی چیز انٹر نہیں ہو رہی وہی چیز جو نطفہ تھی ایک سنگل سیل تھی وہی چیز بدل رہی ہے وہی ہڑپا بن رہی ہے وہی موسم بن رہی ہے اسی میں ہڈیاں پیدا ہو رہی ہیں اسی پر ہی گوشت لگایا جا رہا ہے اور پھر اسی کو ہی ایک دوسری خلقت میں تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ خلافہ نہیں ہے یہ نشہ ہے پروان چڑھا کے ڈیولپ کر کے
روایتیں
نہیں روایتیں ابھی نہ لگیں
گی
اس لیے کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیے کہ قرآن مکمل بات سمجھاتا ہے یا نہیں سمجھاتا ابھی ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں
اصل میں